وصلي على رسوله الكريم وأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم لكل شيء سقالة سقالة القلوب ذكر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بعد عزيز دوستو عزیز بزرگوں عزیز بھائیوں اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ ساری چیزیں انسان کو تائید یزدی ہی سے حاصل ہوتی ہیں ایک لقمہ جب ہم توڑتے ہیں وہ اپنے ارادے سے ہم توڑتے تو ہیں لیکن منہ کے اندر لے جا کر اسے ہضم کروانا اس کو ہمارے جسم کا حصہ بنانا یہ صرف قادر مطلق کے اختیار میں ہے خیر الرازقین کے اختیار میں ہے یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی انجام پاتے ہیں اسی طرح جو چیزیں ہمارے جسم کی بہبود کا موجب بنتی ہیں وہ بھی اللہ کے ارادے ہی سے جنم لیتی ہیں انسان کے جو اعضائے ترکیبی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جسے اجزائے ترکیبی بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہ دو ہیں ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جسم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آگ ہوا پانی مٹی اور نفس کے ساتھ بنایا ہے اور اس کے مقابلے میں روح جو ہے اس کو قلب روح سری خفی اخفا کے ساتھ بنایا ہے اور ان دونوں کی خوراک علیحدہ ہے جسم کو خوراک جو ہم ابھی پہنچا چکے ہیں یہ اگر نہ پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہفتہ دس دن پندرہ دن مہینہ دو مہینے بھی گزار لیں لیکن پانی نہ پہنچائیں تو ہو سکتا ہے اس سے کم وقت گزار سکیں لیکن ایک تیسری چیز ہوا اگر اس کو نہ پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ہی گزار سکیں یہ اللہ رب العزت نے انسان کے عناصر جن سے ان کو تخلیق فرمایا ہے وہ اس طرح سے اب اس پہ ہم بڑی تگ و دو کرتے ہیں اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں اپنے جسم کو بنانے کے لیے تن سازی کے لیے اور اس مختصر سی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں 14 سال پہلے یونیورسٹی میں لگاتے ہیں پھر 4 سال کسی اسپیشل کورس کو یا ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو 18-20 سال ہماری زندگی کے تعلیم حاصل کرنے میں گزر جاتے ہیں اور باقی زندگی پیچھے جو بچ جاتی ہے اس میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ اچھا روزگار مل جائے تو اس کے حصول میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ فنا کے راستے کی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو فنا دی ہے اور اس جسم کو فنا ہو جانا ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت تو اس کے مصداق یہ جسم جو ہے وہ جلد یا بدیر کب فنا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے لیکن اس نے چلے جانا ہے اور یہ جوانی میں جائے یہ بڑھاپے میں جائے یہ ارذل العمر میں جائے یہ صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا لیکن دوسری چیز جو روح ہے وہ جو شکم مادر میں نفخ کی جاتی ہے اس جسم کے اندر یہ وہ روح ہے جو عالم ازل میں اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو اکٹھا فرمایا اور ان سے سوال کیا الست بربکم قالوا بلا اب ہم سب کو وہ سبق یاد کیوں نہیں ہے ہم سب کی روحیں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر کے آئی ہیں اور اللہ رب العزت جب قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تو اس کی صداقت میں اور سچائی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی پھر ہمیں اس کا علم کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم ساری محنت اپنے جسم کو بنانے اور اس ظاہری زندگی کو گزارنے کی آسائشوں میں گزار دیتے ہیں اس پہ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ جو چیز لافانی ہے وہ روح ہے یہ پہلے سے تھی اور بعد میں بھی رہے گی اب یہ جب اس جسم کے اندر منطبق کی جاتی ہے وہ اس کے بعد اور روح جو ہے وہ پہلے ہی دن سے عاقل اور بالغ ہے اس کو ہر چیز کا پہلے دن سے شعور ہے جبکہ جسم جو ہے وہ اس کے اندر آنے کے بعد جسم چونکہ لاچار محض ہے اور انسان کے اللہ رب العزت اجزاء ایسے بنائے ہیں کہ کسی مخلوق کی اتنی کمزور تخلیق نہیں ہوتی جتنی انسان کی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چھ مہینے کا بچہ وہ مشکل بیٹھنا شروع کرتا ہے، سال کا ہونے کے بعد کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، اور پھر دو سال کا ہونے کے بعد کہیں بولنا شروع کرتا ہے، اور چار سال کا ہونے کے بعد کوئی اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت اس کو شعور آئے، اور چھ سال کا ہونے کے بعد ہم اسے کس سکول میں ڈال سکتے ہیں یا کوئی تعلیم دلوا سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے چوپاؤں کو دیکھیں کہ وہ مرغی کتنا عرصہ لیتی ہے، بکری کتنا عرصہ لیتی ہے، بھینس کتنی عرصہ لیتی ہے، گھوڑا کتنا عرصہ لیتا ہے. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ لاچار انسان کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو بہترین تقویم سے تیار کیا. وہ بہترین تقویم کیا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اور کس وقت میں تیار کیا یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو اس کو مس فرمایا ہے اس کی وجہ سے اس کی تقویم سب سے احسن ہے. یہ کیوں فضیلت رکھتا ہے دوسری مخلوقات پر؟ یہ اس کی فضیلت کا واحد سبب ہے. اور اللہ رب العزت سے کبھی مس نہ فرماتے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مقصود نہ ہوتی. اس کی وجہ سے یہ، اور ہم جتنے بھی نیک افعال سر انجام دیتے ہیں اور ہمارے اندر جو اچھائی کے اوصاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس مس کی وجہ سے ہمیں بدیعت ہو چکے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ قول فیصل قرآن کریم میں فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اس لیے بنایا کہ ہماری عبادت کریں. اب باقی مخلوقات 18,000 سے زیادہ سمندر کے اندر ہیں، اس سے کہیں زیادہ بر کے اوپر ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ ہوا کے اندر ہیں، اتنی زیادہ مخلوقات اور ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں. یہ معلوم ہے اس سب کو اللہ رب العزت نے پابند کر دیا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے ان سے سوال بھی نہیں ہے. ایک ہی اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو بخشا ہے، جن کو بخشا ہے، کہ وہ چاہے تو حق کو اختیار کرے، چاہے تو حق کو رد کر دے. اب اگر اختیار کرے گا تو اسے اللہ رب العزت اس کے انعامات دیں گے، اس کو رد کرے گا تو اس میں اس کی گرفت فرمائیں گے. اب یہ اتنی مختصر سی زندگی میں، جس میں سے ہماری تو زندگی کافی بیت بھی چکی ہے، پھر اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ قرآن شریف میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی اپنے نفس پر اندر ظلم کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کر دے تو اس کا وعدہ ہے کہ میں معاف کر دوں گا. جتنے مرضی گناہ کر چکا ہو، آسمان تک گناہ لگانے ممکن نہیں ہے، آسمان تک اس کے گناہوں کے انبار لگ چکے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے خلوص دل سے توبہ کر دے، اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہے. وہ اس کے اخلاص کی بنیاد پہ وہ جو اس کے گناہوں کا انبار ہوگا اس کو نیکیوں کے انبار میں تبدیل فرما دیں گے، اور وہ ان لوگوں سے جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے سبقت لے جائیں گے. اسی لیے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سا شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، کون سا اس کے قریب ہے. لیکن قرائن سے انسان کہتا ہے، جس طرح اپنے اندازے ہوتے ہیں، ایک طبیب ہے وہ ایک مریض کو دیکھتا ہے، اس کے احوال سے اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے، اس طرح ہم اپنے احوال سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اگر تو ہم ایسے صبح سے شام اعمال زیادہ کر رہے ہیں جو اللہ سے قریب ہونے والے ہیں تو ہم یقین اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور ایسے کر رہے ہیں جو اللہ سے ہمیں دور کرنے والے ہیں تو پھر ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اب جو چیز سمجھنے کی ہے جس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آسان سا نسخہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. کیونکہ اللہ رب العزت یہ چیز بھی نصیب والوں کو عطا فرماتے ہیں، یحبہم ویحبونہم، کہ میں پہلے اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں پھر وہ نتیجے میں مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ اکٹھے ہیں، یہ اس کا احسان عظیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اپنی مرضی سے آپ سوچیں کہ میرے گھر پہ آ کے کوئی دستک دے اور میں دروازہ کھولوں، میری مرضی ہوگی میں اسے آنے دوں گا، میری مرضی ہوگی میں نہیں آنے دوں گا. تو اللہ کے نام پہ جب آدمی اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی ہی کو تو دخل ہے، اس کی اپنی مرضی کو دخل کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ احسان فرما رہا ہے، ورنہ ساری مخلوق کو تو نہیں خیال آ رہا. اس میں سے اگر ہم چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیں یا ہم پہ یہ کرم فرما دیں تو ہمیں اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اس ایمان کو، اپنے اس یقین کو، بچانے کے لیے مختلف قسم کی محنتیں ہو رہی ہیں. ایک ظاہر کی محنت ہے تبلیغ کی صورت میں, ایک مدارس میں محنت ہے تعلیم کی صورت میں. اب یہ دونوں محنتیں حق بجانب ہیں اور یقینی ہیں اور ہونی ہی چاہیے, لیکن یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ کر لیں گے, تیسری چیز آپ میں نہیں ہوگی, تو یہ دونوں تعلیمات آپ کی آپ کو فائدہ تب دیں گی جب یہ چیز اس کے ساتھ ہوگی. مثال کے طور پر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں, آپ دیانتدار ہی نہیں ہیں, تو جتنے مرضی آپ پنکچول ہوں وہ بندہ آپ کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. اس کو دیانتداری چاہیے, اور ہم وہاں دیانتداری کیوں برت رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہماری دیانتداری کا ایک معاوضہ ملتا ہے. اب یہ چیز چونکہ یقینی ہے, سامنے نظر آتی ہے کہ ہم یہ کھانا کھائیں گے تو جسم توانا ہوگا, ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ معاوضہ ملے گا, ہم یہاں جائیں گے تو ہمیں یہ ملے گا, وہاں جائیں گے تو یہ ملے گا, اس کام کا یہ صلہ, اس کاروبار کا یہ فائدہ, یہ چونکہ عین الیقین سے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہم اس کے پیچھے ہیں. اور دراصل یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرما چکے ہیں کہ یہ متاع غرور ہے, یہ ایسی چیز ہے جو دھوکہ ہے نظر کا. کیونکہ نظر تو آ رہا ہے سامنے کہ یہ بڑے فائدے ہیں, لیکن آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں, تلک الایام نداول ہوا بین الناس, ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چشم زدن میں پائی پائی کو محتاج ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ چشم زدن میں کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں, دنوں کے پھیر ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز عطا ہو جاتی ہے. لیکن یہ کامیابی کا نسخہ نہیں ہے کہ اس کو دولت مل گئی ہے یا دولت چلی گئی ہے. دولت مل گئی ہے تو بھی دل اللہ کے ساتھ ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ اس دولت کو وہ اسی طرح خرچے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. اور اگر دولت چلی گئی ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا کوئی غم نہیں کرے گا, دولت چلی گئی ہے. ایک ایسی چیز سے جس کے جانے کا کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں, غم کس چیز کا منانے کی ضرورت ہے اگر ایمان دل سے چلا گیا. اور اس ایمان کو لوٹنے کے لیے شیطان ہر وقت ہر گھڑی ہمارے در پہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان اپنی سونٹ دل کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہے, جب اس کو غافل پاتا ہے تو اندر کر دیتا ہے, جب اس کو ذاکر پاتا ہے تو پیچھے کر لے. اب اس کے علاوہ کوئی نسخہ قرآن کریم میں ہو, احادیث مبارکہ میں ہو, یا تعامل اسلاف میں ہو تو آپ ہمیں بتا دیں. یہ واحد اور اکلوتا نسخہ ہے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا اللہ رب العزت نے نقد انعام عطا فرمایا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ادھار کے سودے ہوتے ہیں, تو ادھار کا سودا ہی نہیں ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فذکرونی, پس تم میرا ذکر کرو, پس تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے اگر یہ بادشاہ وقت یہاں پہ کہے یا یہاں کا بڑے اعلیٰ افسر کہے کہ تم مجھے یاد کرو کہ میں جواب میں تمہیں یاد کروں گا, تو ہم تو فوراً اس کے پاس پہنچنے کو تیار ہو جائیں گے, ہمیں تو بادشاہ کا قرب مل جائے گا. لیکن اس کا چونکہ ہمیں یقین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہمیں یقین آ رہی رہا کیونکہ اس کے انعامات نظر نہیں آ رہے. لیکن جب یہ یقین آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اللہ رب العزت اس کے دل کی گرہ کھول دیتے ہیں. اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب یہ نعمت مل جائے کہ فذکرونی, کہ تم میرا ذکر کرو, تو میں تو تمہارا ذکر کر رہا ہوں, واشکرولی, کیونکہ اللہ کا نام بہت بڑا ہے, اللہ اکبر. ہم ہر نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر, قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ ایجاد نہیں ہوئے. اللہ کی شان کبریائی اتنی اونچی ہے کہ جتنی بیان ہم کریں گے اتنی کم ہے. اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ کاف کی جو دوسری آخری سے پہلی جو دوسری آیت ہے اس میں یہی چیز فرمائی ہے کہ اگر تمام جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں ان کی کلمے بنا دی جائیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنی شروع کریں, تعریف بیان نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اتنی زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے جیسے حقیر مخلوق کو اتنی اہمیت عطا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں. اور یہ انعام بھی انسان کے ساتھ خاص ہے, یہ خاص جنات کے ساتھ نہیں ہے. جنات کو تو یہ حکم ہے کہ تمہیں بھی تخلیق کیا اپنی عبادت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جنات میں مومنین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, کیوں, وہ ذکر کا تحمل نہیں کر سکتے, ان کو نار سے بنایا گیا ہے. ہمیں مٹی سے بنایا اللہ رب العزت نے، اس کے اندر عاجزی کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن اس کو چونکہ آگ کی تپش بھی دی گئی ہے، اس میں پانی اور ہوا ان دونوں چیزوں کی آمیزش ہے، اب یہ جس طرف رجحان پکڑے گا تو اس طرف کے اس کے اندر جذبات انگیخت ہو جائیں گے۔ اب اس کو اپنے اس چیز پہ قابو پانا ہے اور اپنے آپ کو مٹی کی طرح عاجز اور منکسر مزاج رکھنا ہے، تب یہ دولت پائے گا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وشکرو لی، میرا شکر ادا کرنا۔ ولا تکفرون، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ جب اللہ کا نام آئے گا، اللہ کا نام بڑا ہے، جب یہ دل کے اندر آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے آدمی کے اندر یہ کبریائی آتی، میں بڑا اللہ کو یاد کرنے والا ہوں۔ جس نے یہ سوچا، جس نے یہ خیال کیا کہ میری تو اتنی عمر گزر گئی، میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں یہ کل آئے عمر صاحب ان سے بہتر ہوں، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ آج آنے والا بہتر ہے یا کل والا بہتر ہے۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت فرمائے، جب میں ان سے بیعت ہونے کے لیے 87 میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ بیعت کرنے کے لیے مشائخ عموماً اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، جو میں نے اپنے بچپن لڑکپن جوانی تک میں دیکھا، انہوں نے دونوں ہاتھ بڑھائے مجھے بیعت کرنے کے لیے۔ میرے دل میں یہ آیا کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میں نے تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ان کو نیک ترین آدمی سمجھ کے دیا ہے، تو یہ میرے دونوں ہاتھ کیوں تھام رہے؟ تو جب انہوں نے بیعت کرنے کے بعد، ہمیں ہدایات دینے کے بعد جو بیان فرمایا، اس میں پہلا اسی سوال کا جواب عطا فرمایا، اور میں نے ان سے اظہار نہیں کیا تھا اس سوال کا، انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو اپنا شاگرد خیال کرتا ہوں، میں اس کا استاد ہوں، فی الحال میں اس سے آگے ہوں، اللہ رب العزت مجھے جو کمالات سے نوازا ہے اس وقت تو میں اس سے آگے ہوں، اب جب وہ میرے ہاتھ تھامتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھ اس لیے تھامتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میری کسی بات پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیں تو وہ قادر مطلق ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ فعال لما یرید، وہ بڑے سے بڑے انبیاء کامتے ہیں، اس کے سامنے میں کیا بیچتا ہوں؟ تو اگر اللہ رب العزت پکڑ فرما لیں گے، اگر اللہ رب العزت مجھے گرفت فرما لیں گے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے پلے، جتنے مرضی کمالات ہیں، کمالات ضرب صفر صفر، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن یہ بندہ چونکہ میرا شاگرد تھا، اخلاص والا تھا، یہ کام کرتا رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، تو میں اللہ تعالیٰ کو حوالہ دوں گا کہ یہ جو شخص آیا ہے، اس کے ہاتھوں میں میں نے ہاتھ دیا تھا۔ یہ بھی نہیں کہوں گا میں شاگرد، یہ میرا شاگرد ہے، کہ میں نے اس نیک بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس نیک بندے کی وجہ سے مجھے معاف فرما دے کہ میں نے اس کو کوئی چیز بتائی تھی۔ اصل میں یہ رستہ عاجزی کا ہے، فروتنی کا ہے، اس میں کوئی اکڑ نہیں ہے، اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، اس میں کوئی آگے نہیں ہے، اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے، اس میں کوئی نیا نہیں ہے، اس میں کوئی پرانا نہیں ہے، یہ اخلاص کا سودا ہے۔ جتنا دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیں گے، اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ برتن بنیادی طور پہ کوئی بھی خالی جب ہوتا ہے نا، وہ کون سا آپ برتن آپ پسند کرتے ہیں جس کے اندر آپ کوئی مایا ڈالیں گے، دودھ، چائے، پانی، جو برتن صاف ہوگا، مانجا ہوا ہوگا۔ اب ہمارے بھی اس دل کا اسی طرح برتن آلودہ ہو چکا ہے، اس میں ہمارے خیالات آلودہ ہیں، کیونکہ زمانہ آلودہ ہے۔ ہم کچھ نہ بھی کریں، ہم بہت نیک ہو جائیں، لاکھوں میں ایک ہو جائیں، صبح سے لے کر شام تک سجدے میں پڑے رہیں، روزے رکھتے رہیں، پھر بھی ہم زمانے کے ارد گرد کے اثرات سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو سمجھنا شاید ماضی میں مشکل ہو، لیکن آج آپ اور ہمارے لیے سمجھنا اتنا آسان ہے کہ سیٹلائٹ کے سگنل کے ذریعے ہمارے موبائل میں، ہمارے ٹی وی میں، ہمارے لیپ ٹاپ میں ہر وہ چیز آ رہی ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں پہلے ہماری نگاہوں سے اوجھل تھیں، اب تو کچھ بھی اوجھل نہیں رہ گیا۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آسٹریلیا میں برائی زیادہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں کم ہو رہی ہے، یو اے میں کم ہو رہی ہے، اب تمام ملک اس معاملے میں برابر ہو چکے ہیں۔ اب تو صرف آپ نے اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، اس کو لگام ڈالنی ہے، جتنی جلدی ڈال لیں گے اتنی جلدی یہ قابو میں آ جائے گا، جتنی دیر کر دیں گے یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں، ہمیں شوق ہے ہم یہ ملک دیکھیں، ہم وہ دیکھیں، ہم خود ایک بہت بڑی سیر گاہ ہیں، اپنے اندر کی بھی سیر کیا کریں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ صدیقی صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ عامر صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ رضا صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ آصف صاحب، شریف صاحب کیا کرتے ہیں، مجھے یہ بالکل فکر نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ کبھی میں نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے تو جب سونے لگیں ایک منٹ کے لیے تو غور کر لیں کہ آیا میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب صحیح ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو میں نے صحیح کب ہونا ہے، میرے صحیح ہونے کا وقت کب آئے گا۔ مجھے یہ فکر ہے میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، مجھے یہ فکر ہے میرا ابا ٹھیک ہو جائے، مجھے یہ فکر ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، مجھے یہ فکر ہے ساری دنیا ٹھیک ہو جائے،
لیکن اگر میں ٹھیک نہ ہوا تو میری پکڑ ہو جائے گی. مجھے یہ چیز نہیں چھڑا سکتی کہ میرا باپ عالم دین تھا, مجھے یہ چیز نہیں بچا سکتی کہ میری بیوی رابعہ بصریہ تھی, مجھے یہ چیز نہیں بچا سکتی کہ الحمدللہ میرے تینوں بیٹے حافظ ہیں, میرا ایک بیٹا عالم دین ہے. لیکن یہ کہہ کہ اللہ کے ہاں کوئی بچت نہیں ہو سکتی کہ میرے بیٹے عالم دین ہیں, میرے بیٹے حافظ ہیں, میرے بیٹے نیک ہیں, میرے بیٹے ناکوں میں ایک ہیں, اس کا فائدہ وہ خود اٹھائیں گے. آپ کو اور مجھے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہی محنت کرنی پڑے گی. اور محنت کا آسان طریقہ کیا ہے, نہ یہ تقاضا ہے کہ دنیا چھوڑ دیں, نہ یہ تقاضا ہے کہ اپنے کاروبار چھوڑ دیں, نہ یہ تقاضا ہے کہ ملازمت چھوڑ دیں. جہاں رہیں کس طرح رہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کن فی دنیا کا ان کا غریب و عابر سبیل, دنیا میں دوستو اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راگوز رہتا ہے, اس کا ہر وقت اپنا بستہ اپنا بستر کندھے کے اوپر ہوتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے جب پتہ نہیں میری منزل کب آ جائے گی, مجھے اترنا پڑے. گاڑی میں جب منزل قریب آنے والی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے بندہ, دروازے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس ایک منٹ کے اندر میں اتر جاؤں. کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ, بس اسٹینڈ پہ, ایئرپورٹ کی رنگینیوں میں الجھ کے وہیں دل لگا کے بستر لگا دے؟ کبھی نہیں کسی کو دیکھا. جتنے مرضی خوبصورت ہو, یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے ہر چیز کے اسٹیشن انتہائی خوبصورت بنے ہوئے, کبھی کوئی دیکھا بندہ وہاں کام کر رہا ہوں؟ اپنی منزل پہ اس کی نگاہ. تو دوستو ہماری بھی ایک منزل ہے, ہم ایک منزل کے مسافر ہیں, اور وہ منزل ہے آخرت, اور اس کی جو پہلی گھاٹی ہے وہ سکرات موت ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر استاد اپنے شاگرد کو تیار کرتا ہے. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں, پروفیسر آپ کو پڑھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں عامر صاحب اتنا اچھا نتیجہ لائیں. آپ اکاؤنٹس پڑھتے رہیں تو آپ کے اساتذہ خوش ہوتے تھے, صدیقی صاحب اتنا اچھا نتیجہ لائیں. ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہمارے میٹرک کے اساتذہ خوش ہوئے تھے کہ اتنا اچھا نتیجہ لے کے آئے. اعلیٰ حاصل قیاس جو بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کے اساتذہ ان کے قرآن شریف پڑھنے پہ خوش ہوتے ہیں. جو عالم دین بنتے ہیں ان کا ایک اینڈ ڈے ہے کہ انہوں نے یہ مکمل کرنا ہے وہ ٹارگیٹ. لیکن انسان کا جو آخری وقت ہے, آخری سانس ہے, وہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے. اس کی کیا تیاری ہے؟ اس کی تیاری کے لیے ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں, جو اہل اللہ ہیں, وہ کس چیز کی تیاری کرواتے ہیں؟ انہیں نہ اس سے غرض ہے کہ انہیں آسٹریلیا کی نیشنلٹی چاہیے, انہیں نہ ان یہاں کی پی آر چاہیے, نہ یہاں کے کوئی فنڈ چاہیے, نہ انہیں یہاں کی نہ ان کا کوئی آنے کا یہاں ارادہ ہے. میں بھی اتفاق سے اپنے بچوں کے پاس آیا ہوں تو ان سے درخواست کی ہے کہ میرے پاس موقع ہے, وقت ہے, تو میں کچھ دوستوں سے بات عرض کر دوں تو مجھے حضرت نے تاکید کی, نہ کسی مسجد میں اعلان کرنا, نہ کسی دروازے پہ دستک دینا, نہ راہ چلتے کو پکڑ لینا. اگر سمجھو کسی کو بات سمجھ آ سکتی ہے, اس کو بلا کے سمجھا دینا, تمہارا کام پورا ہو گیا. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اذن للناس, بلاؤ لوگوں کو, کیا چیز تھی سامنے؟ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے آواز دی. آج تک ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ اللہ رب العزت ہیں جو دلوں کو ڈھالتے ہیں, دلوں کو موڑتے ہیں. انسان کچھ نہیں کر سکتا, انسان کے اختیار سے بالکل باہر ہے. اگر میں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی موڑ لوں تو یہ میرے اختیار سے باہر ہے. صرف میں نے ارادہ کرنا ہے, اس میں تقویت تو اللہ نے ڈالنی. اور یہ چیز وہ ہے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ میں خود سرکار دو عالم نے ارشاد فرما دی, انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور نیتوں کی اٹھان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس دل سے ہوتی ہے. اس دل کی جتنی اصلاح ہوگی اتنا فائدہ ہوگا. اور اس دل کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے جو ہیں مختلف بزرگوں کے پاس ہیں. اور اس کا جو نصوص قطعی میں تذکرہ ہے وہ میں نے اس میں سے ایک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بہت سی آیات مبارکہ ہیں جن میں اس کے بارے میں تاکید آئی ہے. اس طرح احادیث مبارکہ کا خزانہ ہے پورا, جس میں سے میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. لِکُلِّ شَيْءٍ سَقَالَ سَقَالَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, کہ ہر چیز کو کوئی دوسری چیز چمکاتی ہے, اور دلوں کو چمکانے والا صرف ذکر الہی ہے. اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں دلوں کو اطمینان دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے. خوب غور سے سن لو, خوب غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی ہی میں مضمر ہے, اسی میں پوشیدہ ہے. اس کے علاوہ دل کے اطمینان کا کوئی نسخہ نہیں. اب یہ تو مقصود ہے کہ دل جو ہے یہ اللہ کے نام لینا شروع کر دے. اب اس کے لیے طریقے ہیں مختلف بزرگوں کے. تو جس سلسلے میں ہم ہیں اس میں پاس انفاس کا طریقہ ہے اور ذکر خفی کا طریقہ ہے. یہ طریقہ جو ہے غیر ذکر خفی پر 70 درجے فضیلت رکھتا ہے. اور یہ سانس کی تربیت کرتا ہے. تو سانس ہی ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا سے رخصت ہونا. ڈاکٹر کب ہماری کلینیکل ڈیتھ ڈکلیئر کریں گے؟ کب ہمیں کہیں گے مردہ؟ جس وقت سانس آنا بند ہو جائے گا. کیونکہ سانس آنا جب بند ہوگا تو دل حرکت بند کر دے گا. لیکن ذاکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا سانس بند بھی ہو جاتا ہے تو چونکہ اس کا دل اللہ کا نام لینے کا عادی ہوتا ہے تو وہ کچھ لمحے اللہ کے نام پہ چلتا رہتا ہے. اور پھر کیا فائدہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو رسول نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اگر خاتمے تک یہ چیز لے کے ہم کامیابی سے چلے گئے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے, اور اگر اس سے پہلے راہ کھوٹی ہو گئی تو نقصان ہی نقصان ہے. تو یہ کہنا کہ مطلب یہ کام میں آج کروں گا کل نہیں کروں گا تو یہ تو ممکن نہیں. لیکن نہ یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنی ملازمت چھوڑ دیں. میں نے برسہ برس ملازمت کی ہے, وہاں سے میں نے خود استعفیٰ دیا ہے تو میں اب آپ کی خدمت میں موجود ہوں. مجھے میرے کسی بزرگ نے کہا کہ آپ نوکری چھوڑ کے آ جاؤ, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ سمع الحمدللہ جب سے میں نے بڑے حضرت جی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے موزے مجھے خود دکھائے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میں اکیلا تھا وہاں پہ, میں ایک صحرا میں ملازمت کرتا تھا. جیسا کہ میں تذکرہ کر رہا تھا دوستوں سے کہ میری 2 ماہ کے بعد 1 ماہ چھٹی رہی, اس پورے عرصے میں مجھے اکیلے کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. جب آپ اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت شجر حجر ملائکہ تو آپ کے گرد رکھے ہی ہوئے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں, وہ آپ انسانوں میں بھی سے آپ کو مددگار پیدا کر دیتے ہیں. آپ تنہا رہ نہیں سکتے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ, ایک بشرط کہ آپ یہ کام کر کے دیکھیں. میں اپنی مرضی سے پرت گیا ہوں, اپنے ٹکٹ سے گیا ہوں, وہاں ہمارا کوئی ایک ساتھی نہیں, یہاں تو ماشاءاللہ ہماری جماعت پوری موجود ہے, ہمارے بزرگ ساتھی موجود ہیں جو برسہ برس سے یہاں پر ہیں. تو میں نے جانے سے پہلے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ وہاں کوئی جماعت نہیں ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے. اس وقت بھی حضرت نے یہی فرمایا کہ وہاں جا کے آپ صرف انہی لوگوں کو بلائیں جن کے دل میں اس چیز کی رغبت ہو, اس چیز کی قیمت ہو, کیونکہ جو جوہر شناس نہیں ہے اس کے سامنے آپ جوہر کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے. جو سونے کی قیمت سے واقف نہیں ہے اس کو سونا دکھانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. سونارے کے پاس سونا کون دیکھے گا جا کے, جس کو سونے کی طلب ہوگی. یہ دوستو طلب کا راستہ ہے. اس طلب کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا, کیونکہ خانقاہی نظام دم توڑ چکا تھا. یہ تو اب ٹمٹماتے چند چراغ ہیں جو رہ گئے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے, کچھ اللہ والے ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے, کیونکہ یہ دنیا کا تارو پود جو ہے اللہ رب العزت اس وقت تک برقرار رکھیں گے جس وقت اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خیمہ کھڑا کریں تو اس کو چند کیلیں چاہیے, 8 یا 10 چاہیے جس پہ پورا خیمہ کھڑا ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو پورے آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تانا ہوا ہے, اس کے جو اوتاد ہیں, اس کی جو میخیں ہیں, یہ اللہ کا نام لینے والے, یہ دیکھنے میں چند ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہوگی. اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قلیلا من عبادی الشکور, کہ بہت کم لوگ ہیں جو میرے شکر گزار ہیں. قلیلا ما تشکرون, تم بہت کم شکر ادا کرتے. تو اللہ کے ہاں فیصلے کثرت قلت پہ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے حق اور باطل پہ ہوتے. حق اگر 313 کے ساتھ تھا تو اس کو 1000 پہ غالب کر دے گا اللہ تعالیٰ, اور حق اگر 1 کے ساتھ ہوگا تو اس 1 کو غالب کر دے گا. غزوہ موتا میں جب حضرت خالد بن ولید جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 60,000 کے مقابلے میں بندے لے کے جانے, تو انہوں نے کہا مجھے تو 60 بندے کافی ہیں, کیونکہ زندہ کو مردہ پر فضیلت ہے, تو ہمارے تو قلوب زندہ ہیں, ان کے قلوب مردہ ہیں. یہ یقین کا سوتا, کہتے ہم 60 ہی بندے جگہ 60,000 کو شکست دے دیں گے, کیونکہ ان کا یقین کثرت سے ہٹ چکا ہے. فتح شکست کو اس کے اوپر سمجھتے ہی نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام انجام پا گیا ہے. ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے, شہید ہو گئے تو بھی کامیاب ہے اور غازی ہو گئے تو بھی کامیاب ہے, کیونکہ جو حق کا راہی ہوتا ہے وہ کامیابی کو اس طرح سے ماپتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس چیز سے کیا ملی. اس سے آپ دیکھیں, آپ جب استخارہ پڑھتے ہیں کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا چیز مانگتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ خیر مانگتے ہیں. کبھی اس میں یہ کہا ہے آپ نے کہ مجھے اس میں منافع ملے یا مجھے اس میں نقصان ملے؟ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. یہ نفع نقصان جو ہے وہ اہم نہیں ہے, خیر اہم ہے. اگر اللہ تعالیٰ نفع دے رہے ہیں وہ شر والا ہے تو کیا فائدہ, اور اللہ تعالیٰ کو نقصان دے رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے لیے خیر کا موجب ہے, تو ساتھ بسم اللہ بہت فائدہ ہے اس میں. کیوں کہ جو آج نقصان ہوگا کل اللہ تعالیٰ اس کو فائدے میں تبدیل کر دیں گے. اسی چیز کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اسا ان تکرہ شیئا فہو خیر لکم, کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن وہ تمہارے لیے خیر کا موجب ہوتی ہے. اسا ان تحبو شیئا فہو شر لکم، اور تم ایک چیز کو بہت پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے. تو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، ہم اس چیز کے کھو جانے پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یہ دیکھیں، کسی شخص کی اولاد جوانی میں رخصت ہو جائے اس دنیا سے، اس کا غم سے کیا برا حال ہوگا؟ وہ یہی بار بار کہے گا نا کہ میں ہی رہ گیا تھا، کہ میری جوان اولاد کو لے جانا تھا. اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہوگا جو اس پہ صبر کر رہا ہوگا، اور جو صبر کر رہا ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فنعم عقبی الدار، کہ اس کے لیے میں نے نعمتیں آخرت میں چھپا کے رکھی ہوئی. اب چارہ کیا ہے؟ جو چلا گیا اس کو واپس لا نہیں سکتے، صبر کریں گے تو اللہ سے انعام ملے گا، اور جزا فضا کریں گے تو گناہگار تو ہوں گے، بیٹا واپس نہیں آئے گا، ہو سکتا اپنی جان بھی کھو بیٹھے. آج تک آپ ایسے لوگوں کی تاریخ دیکھ لیں جنہوں نے غم منایا اپنی اولاد کا یا اپنے ماں باپ کا، وہ زندہ نہیں بچتا، کیونکہ یہ غم ایسی چیز ہے، اس کو بھلانے میں ہی اللہ رب العزت نے عافیت رکھی. اگر اپنے ماں باپ کے غم میں ہم رونا شروع کر دیتے تو سال ڈیڑھ کے اندر ختم ہو جاتے، پھر ہم کو کام نہ کر سکتے، ہمیں کوئی اور فکر دامن گیر نہ ہوتی، یہی ہوتی. اسی لیے جب کوئی رخصت ہو جائے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہی بزرگوں کا طریقہ، یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والی. لیکن یہ یقین آئے گا تو ہم کر سکیں گے نا. یہ یقین آتا اس وقت ہے جب دل کے اندر سے شیطان کا ڈیرا اکھڑ جاتا ہے، اور شیطان کا ڈیرا اکھڑتا ہے وہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے. دیکھیں، پرانے وقتوں میں شیطان انسانی شکل میں آ جاتا تھا، اور جب انسانی شکل میں آتا تھا اس سے کوئی ریسلنگ کر لیتا یا پہلوانی کر لیتا، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ شکست نہیں کھا سکتا، اور اس سے دلائل میں علمی طور پہ بھی کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ وہ تو ملائکہ کا استاد ہے، وہ آپ کی ہر دلیل کو رد کر دے گا. وہاں کون سی چیز آپ کو بجائے گی؟ صرف ذکر اللہ. ذکر اللہ کی ایک ضرب جہاں پڑتی ہے، یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، کہ ذکر اللہ کی ایک ضرب جہاں پڑتی ہے وہاں سے میلوں دور شیطان بھاگ جاتا. تو شیطان کو بھگانے کا نسخہ بھی کوئی اور نہیں. اب اس دل کے اندر چونکہ ہم غافل ہیں، اس نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اب جب اس کا ڈیرا اکھڑے گا تو اسے تکلیف تو پہنچے گی، وہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا، کوششیں تو پوری کرے گا، لیکن اب ہم نے کمرے ہمت باندھ کے اس کام کو نہیں چھوڑنا. وہ آپ اپنی ملازمت پہ رہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اس کام کو حرز جام بنا لیں. صبح جو وقت آپ کو مل سکے، بہترین وقت ہے تہجد کا، دوسرا وقت ہے مغرب کے بعد کا. کسی وجہ سے ہم نئے ہیں، ملازمتیں ہیں، ہمیں مجبوریاں ہیں، تو ہم بالغدو والآصال کی تاکید کو پورا کر لیں، صبح اور شام کی تاکید کو پورا کر لیں، کیونکہ صبح میں بھی وسعت ہے اور شام میں بھی وسعت ہے. صبح کے اوقات کو آپ تہجد میں نہیں کر سکتے، فجر میں کر لیں، فجر میں نہیں کر سکتے اشراق میں کر لیں، اشراق میں نہیں کر سکتے 9 بجے کر لیں، 9 بجے نہیں کر سکتے 10 بجے کر لیں. یہ صبح کی، اس طرح شام میں آپ کو کوئی ملازمت پہ جانا ہے مجبوری ہے، عصر کے وقت کر لیں، نہیں ہے مجبوری مغرب کے وقت کر لیں، اس میں مجبوری ہے عشاء کے بعد کر لیں، اور مجبوری ہے سونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ لگا لیں. اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، آپ کامیابی کے راستے پہ چل پڑیں گے. یہ ایک ایسی فوج کبیر ہے، ایک ایسا یقینی راستہ ہے جس کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں کوئی شک نہیں. اس کی قرآن شریف میں دلائل ہیں، اس کے احادیث اس میں مبارکہ میں دلائل ہیں، اور اس کے ضمنی دلائل بھی ہیں، اس کے وہ دلائل علیحدہ ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کی. ایک تو وہ چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب بزرگوں سے سنتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، اور جو میرے مشاہدے میں آتا ہے وہ اگر آپ اس راہ پہ چل پڑے تو آپ کے مشاہدے میں شاید اس سے بھی زیادہ آ جائے، لیکن اس کو پسے پش ڈالنا ہے. میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ اس راستے میں تین چیزیں آپ کو کثرت سے ملیں گی، کشف و کرامات اور خلق کی رجوعات. جب آپ اس راہ پہ چل پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو آپ کے وہم و گمان سے بھی آگے ہو، اس پہ شیطان اکسائے گا، تو بڑا ولی اللہ ہو گیا، جب یہ سوچا وہیں ختم. دوسرے، اس سے کوئی خرق عادت سرزد ہو جائے گی. خرق عادت کیا ہے؟ کہ آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے، وہ کام ناممکن ہے، لیکن وہ کام ہو جائے اگر تو آپ کہیں گے یار یہ تو بندہ بڑا ولی اللہ، اس کے تو کہنے سے کام ہو جاتے. یہی بیڑا غرق، کیونکہ اب جب یہ دل میں خیال آیا، کیونکہ کام تو وہ اللہ کی اذن سے ہوا ہے، بندے کی اذن سے تو ہوتا نہیں ہے، کرنے والی ذات تو وہ ہے، ہم تو اس سے بھیک مانگتے ہیں، ہم تو بیکاری ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ کے کہنے پہ میں نے بھیک مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مان لیے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن شیطان کیا دل میں لائے گا، دیکھ تو دعا مانگتا تو یہ بندے کا کام ہو جاتا ہے، اب یہ بندہ تو بے دام آپ کا مرید ہو گیا، اب اس کا ایمان اس چکر میں گیا کہ اس نے سمجھا اس نے یہ کام کیا ہے، میرا ایمان اس چکر میں گیا کہ میں نے سمجھا کہ میں دعا کرتا ہوں تو کام ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمایا، حضرت بابا قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا، وہ کراچی کے تھے، کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، تو ہم اکثر ساتھی ان کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے. انہوں نے ایک بار بہت پیارا بیان فرمایا، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ مستجاب الدعوات کتنا مجبور آدمی ہے، تم لوگ جب چاہتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو، کیونکہ تم پہ پابندی کوئی نہیں، جس کو تم مستجاب الدعوات کہتے ہو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، جب وہ اٹھاتا ہی اس کے حکم سے ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، مستجاب الدعوات وہ تو نہ ہوا، اس کو تو حکم ملا، اس نے ہاتھ اٹھایا تو کام ہو گیا. کہتے ہم ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آتی ہاتھ اٹھانے کی، تو پھر اس میں ہمارا کیا کمال ہے. آپ نے مجھے دعا کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ابھی اللہ تعالیٰ سے علاقہ ہے نا دل کا، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاقہ ہوا کہ دعا کرو تب دعا کی، جب علاقہ ہوا نہیں کرو تو نہیں کی. آپ کہتے جب میں نے نہیں کی تو آپ تو ناراض ہو کے چلے گئے نا دعا نہیں کی، بابا تو دعا ہی نہیں کرتے. کہتے دعا اس لیے نہیں کرتے کہ اذن ہی نہیں آیا، تو جب اذن آ گیا دعا کرتی بھی اس میں میرا کیا کمال ہے. اچھا یہ ہے راز کی بات جس کو سمجھ آ جائے. اسی طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسم اعظم کا تحمل اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں. اب اسم اعظم کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہوا ہے کہ وہ ایک عفریت ہے، اتنا بڑا جن ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پہ لے آؤں گا وہ تخت اس کا، اپنے بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا. تو وہ جو اسم اعظم جاننے والا تھا، اس نے اسم اعظم پڑھا تو تخت تو وہیں کھڑا تھا. آپ اسم اعظم کا تحمل اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں؟ ایک روایت ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن اس سے مقصد اس طرف نشاندہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحمل ان لوگوں کو دیتے ہیں ان چیزوں کا جو ان چیزوں کی طلب سے بالا تر ہو جاتے ہیں. تو ایک شخص طلب میں گیا، جا کے پوچھا کہ اسم اعظم جاننے والے بابا جی ہیں، میں ان کی تلاش میں. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ ہے. وہ جاتے راستے میں دیکھتا ہے کہ اس بھائی ایک بوڑھے شخص کو، نحیف و نزار شخص کو بری طرح پیٹ رہا ہے. اب اس کے دل میں یہ آیا کہ اگر میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں اس ظلم کا بدلہ لیتا اس سپاہی سے، کتنا ظالم شخص ہے. جب اگلی منزل پہ پہنچا جہاں بابا جی کا گھر تھا، کہ وہ بابا جی کہاں ہے؟ کہتے جو راستے میں پولیس والے سے پٹتے ہوئے دیکھ کے آئے ہو نا، وہ اس میں اعظم کے ہاں ملے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں تو پھر ان کے دل سے یہ چیز نکال لیتے ہیں کہ وہ یہ دعائیں مانگیں کہ اس کا نقصان ہو جائے، سپاہی کا بیڑا غرق ہو جائے. ان کے اس سے علاقہ ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. یہ تکلیف ہے ان کے لیے، کوئی تکلیف ہے نہیں ہے. اور یہی آپ انبیاء علیہ السلام کا شعار دیکھ لیں، یہی آپ صحابہ کرام کا شعار دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا دیتے تو آسمان شک ہو جاتا، زمین شک ہو جاتی، ان کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے بد دعائیں نہیں مانگی. سرکار دعا وسلم، اگر ان کو جبال کا فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی ہے وہ جگہ دیکھنے کی جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے دعا فرمائی ہے طائف میں، کہ دونوں میں پہاڑ ملا دوں. اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، انہوں نے کہا نہیں، ان نسلوں سے کوئی لوگ نیک نکلے. پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، کیسا اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پرچم روشن کیا. کیونکہ ہم کس رسول کی امت میں سے ہیں جو رحمت للعالمین ہے؟ وہ رحمت صرف ہمارے لیے بن کے ہے، جہانوں کے لیے رحمت بن کے ہے. اس سارے جہانوں پہ جتنی بھی رحمت ہو رہی ہے وہ ان کے صدقے سے ہی ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں ہو رہا. تو وقت چونکہ کم ہوتا ہے، آپ لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں ایسی کوئی ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کریں جو براہ راست اس مقصد تک پہنچ سکے جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو ہم جس طریقے پہ ہم ذکر کرتے ہیں، یا پاس انفاظ کا طریقہ ہے، اس میں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ٹوپی اور عینک وغیرہ اتار دیتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سینے کے اندر لطائف ساتھ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے پستان سے دو انگل نیچے، یہ لطیفہ قلب ہے، اور اس کے برعکس مخالف جو ہے یہ لطیفہ روح ہے. اور یہ پستان جو بایاں ہے اس سے دو انگل اوپر جو ہے اسے لطیفہ سری تیسرا لطیفہ کہتے ہیں، اور اس کے برعکس یہاں پر دائیں طرف اسے لطیفہ خفی چوتھا لطیفہ کہتے ہیں، اور پانچواں لطیفہ جو ہے وہ درمیان میں ہے اس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں، اور چھٹا لطیفہ نفس ہے. اس میں پیشانی پہ خیال کرتے ہیں کیونکہ نفس سے ہی سارے خیالات جنم لیتے ہیں، اور ساتواں لطیفہ سلطان اذکار ہے، اس میں پورے جسم پہ خیال کرتے ہیں. تو جو دوست نئے ہیں ان کی خدمت میں لطیفہ قلب عرض کر دیتا ہوں. آپ تشریف لاتے رہیں گے، پھر ہمارے دوست یہاں جو موجود ہیں وہ آپ کو لطائف بتاتے رہیں گے، اور
اس میں اگر آپ صرف لطیفہ قلب کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ سمجھیں آپ نے ایک قارون کا خزانہ اس کے سامنے معمولی چیز ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس کا قلب, مومن کا قلب ایسی چیز ہے کہ سورج کی آنکھوں میں تو آنکھیں ڈالنا ممکن ہے, مومن کے قلب میں آنکھیں نہیں ڈالے جا سکتے, کیونکہ وہ قلب وہ ہے جس کا تحمل اللہ تعالیٰ کا نور کرتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا نور جو ہے وہ کہیں داخل نہیں ہو سکتا سوائے مومن کے قلب کے. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں کہیں نہیں سما سکتا سوائے مومن کے قلب کے. وہ قلب کتنا وسیع ہوگا, یہ سورج کیا بیچتا ہے. آپ سورج دیکھتے ہیں کہ لاکھوں میل پر ہے, اس کی تپش آپ یہاں محسوس کرتے ہیں. تو جب یہ قلب جاگتا ہے, یہ وہ قلب منور بنتا ہے جس کے اندر اللہ کے نور کی شعائیں ہوتی ہیں. تو اس کا تو اندازہ کرنا, اس کا ادراک کرنا انسانی سوچ سے وراء الورا الورا ہے. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اسے واضح نے کوئی الفاظ ایجاد نہیں کیے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ حافظ قرآن کریم میں واضح ارشاد فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے, مگر کیا کام آئے گا؟ سلامتی والا قلب. اور سلامتی والا قلب بنتا ہے صرف اللہ کا نام لینے سے. اور جس وقت آخری سانس آئے گی تو اللہ کے نام پہ آئے گی انشاءاللہ, اور جو قلب کی آخری دھڑکن ہوگی وہ اللہ کے نام کی ہوگی. اس کے لیے ساری کوشش ہے, اس کی طرف رغبت دلوانے کی کوشش ہے. اس میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر ہم ناکام ہو جائیں تو ہماری انسانی کمزوری ہے کہ ہمارے بات بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. لیکن اس کام میں کوئی شک نہیں, بتانے میں کمی رہ گئی ہوگی تو ہماری ذات کی طرف سے, ہم اس کو عیاں نہیں کر سکے تو ہماری ذات کی طرف سے. لیکن اگر یہ کسی کو واضح ہو گئی ہے اور اگر کسی کو چیز ملتی ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ یہ راستہ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے, اس میں تو بندے کا عمل دخل ہی کوئی نہیں. اور اس کے جو اصل فائدے اور اصل جواہر ہیں وہ نظر آنے ہوتے ہیں شروع جسے سکرات موت آتا ہے. کیونکہ سکرات موت میں اگر آدمی ایمان سنبھال کے لے گیا تو پھر سب سوالوں کے جواب اس کو مل جائیں گے. من ربوں کا جواب بھی اس کو آ جائے گا, من دینوں کا جواب بھی آ جائے گا, اور سرکار دوسروں کی جب وجہ اطہر دکھایا جائے گا, چہرہ مبارک دکھایا جائے گا تو اس کو پہچان بھی آ جائے گی. لیکن اگر یہیں بیڑا غرق ہو گیا, ایمان نہ لے کے گیا, تو کچھ نہیں بنے گا. وہ سارے سوالات کے جواب غارت ہو جائیں گے. یہ پہلی منزل ہے پہلی, اور یہ ہماری زندگی کا آخری سانس ہے. تو اس زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ ہم نے کرنا ہے کرنا ہے, اس کے بعد کوئی موقع نہیں. اور کوئی شخص یہ دعویٰ کر کے نہیں جا سکتا کہ میں کل زندہ رہوں گا, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں طے کر دیا ہے, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے. اس میں کوئی انبیاء کی تخصیص نہیں, صدیقین کی تخصیص نہیں, شہداء کی تخصیص نہیں, عام مسلمین کی تخصیص نہیں. وما تدری نفس ما بی ای ارض تموت, اور نہ اس کو اس چیز کا پتا ہے کہ اس کی وفات کہاں ہوگی, اس نے مرنا کہاں ہے, یہ بھی اللہ ہی کے علم ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں تو جس چیز ہمارے علم میں ہم نے تو وہ کرنی ہے. ہمارے علم میں یہ کہ اللہ کا نام ہے اور یہ دلائل موجود ہیں, یہ کام صحیح ہے. باقی اس کا پتہ اس طرح لگتا ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے اور آپ کو استقامت ملے گی تو پھر یہ مطلب کہ کام صحیح ہے. وہ آپ کے اندر اگر تبدیلی لانے کا موجب بنتا ہے تو کام صحیح ہے, اگر نہیں موجب بنتا تو پھر کام صحیح تو نہ ہو. اگر آپ کو یہ توفیق ہو رہی ہے کہ تہجد میں اٹھیں تو کام صحیح ہے. اگر آپ کی توفیق ہو رہی ہے پانچ وقت کی نماز ادا کریں, کوئی نماز رہ جائے تو دل کو رنج ہو, کسی کا حق مار لیں تو آپ کو تکلیف ہو, کسی کا جھوٹ بولیں تو آپ کو تکلیف ہو. اور اس کے بھی نسخے ہمارے بزرگوں نے بتائے کہ کچھ نہ کر سکے, جھوٹ بولا جاتا ہے ہم سے, ہم کمزور لوگ ہیں, رنگ آمیزی کے لیے باتیں کرتے ہیں. جو قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں تو چار باتیں اپنے پاس سے ملا رہے ہوتے ہیں. اگر ایسا کر بیٹھے, انسان ہے بشر ہے, تو پانی سے کولی کر کے جا کے تھوک لیں تاکہ اس کا اثر تو زائل ہو اور اندر نہ چلا جائے. اس جھوٹ کے بڑے ظالمانہ اثرات ہیں, یہ قلب کو تباہ کرتا ہے. اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے وہ تو آیا ہے, جو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اس سارے راستے کا, وہ صدق مقال ہے اور عقل حلال ہے کہ بولے آدمی تو سچ بولے اور جھوٹ سے اپنی زبان کو سی لے. اور اس دوسرا, کمائے تو حلال کمائے, کھائے تو حلال کھائے. اب ہم کھانے سے تو متعارف سب ہیں, کمانے سے متعارف نہیں. ہم یہ جانتے نہیں ہیں کمانا حلال ہوتا ہے. ہم ڈیوٹی پہ سونا ٹھیک سمجھتے ہیں, ہم اپنے ایک دو گھنٹے پہلے آنا صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے کام تو پورا کر دیا, لیکن وہ پیسے تو میں 8 گھنٹے کے دے رہا تھا. تو یہ جتنا غور کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ کہ اب کر لیں گے فائدہ. کیونکہ اگر لقمہ حلال جائے گا اندر تبھی اس چیز کا تحمل ہوگا, تبھی یہ چیز قبول ہوگی, اور یہ تبھی انسان کامیاب ہوگا, اور تبھی یہ وہ کمالات والا بندہ بن سکے گا. کیونکہ حرام سے پلا ہوا جسم جو ہے اسے جہنم کی آگ میں جانا ہی پڑے گا. وہ ایمان والا بھی ہوگا
تو وہ اس کا عذاب برابر کر کے آئے گا. حقوق اللہ میں کوئی کمی رہ جائے, اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, بے شک معاف فرمانے پہ قادر ہے. لیکن اگر کسی بندے کا حق رہ گیا, کسی بہن بھائی کا رہ گیا, کسی دوست کا رہ گیا, کسی سے قرضہ لے کے مار لیا, کسی کی زمین ہتھیا لی, کسی کا حق طلب کر لیا, تو میرے دوستوں وہ شخص غفور الرحیم نہیں ہے, وہ معاف نہیں کرے گا. اس سے ادھر ہی معافی تلافی کر لو, اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, اس میں کوئی چھوٹا پن نہیں ہے, یہ بڑا پن ہے کہ آپ اب جا کے کسی کی ادائیگی کر دیں, ادائیگی نہیں کر سکتے اسے معافی مانگ لیں, بھائی میں ادا نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دو. کوئی صورت ادھر کر لیں, اگر آپ نے صورت ادھر نہ کی وہاں کوئی صورت نہیں ہوگی, وہاں کا سکہ صرف ایک ہے, نیکیاں یا برائیاں. پہلے تو اس کو آپ کی نیکیاں اٹھا کے دے دیں گے, اور پھر جب یہ حساب پورا نہیں ہوگا اس کی برائیاں اٹھا کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. اس سے بچنے کے لیے ایک ہی صورت ہے, ایک ہی راستہ ہے کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب العبر سبیل. یہ اس طرح ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی جہاں بھی رہے اللہ کے ساتھ رہے, اللہ والا بن کے رہے. اللہ رب العزت آپ کی ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے تھوڑے کہے کو اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں. اقول قولی حاضہ, استغفر اللہ لی ولکم, وما توفیقی اللہ باللہ.